نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی کھیل اور دل لگی ہے وزینت و تفاخر اور زینت ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا فخر و غرور ہے آپس میں و تکاثر فی الاموال والاولاد اور کثرت مال اور اولاد میں یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں چند آیات میں یہ بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ جو ہم جی رہے ہیں یہ کیسی زندگی ہے اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کیا بیان فرماتے ہیں. ہمیں پوچھا جائے کہ دنیا کیا ہے تو ہم سوچیں گے کہ ہر خوشی ہر غم زندگی ایوری تھنگ یہ بس دنیا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو کھیل اور دل لگی. کھیل کیسے؟ آپ دیکھیں بچپن میں انسان کیا کرتا ہے؟ بس کھیلتا ہی رہتا ہے, کھیل میں بچپن گزرتا ہے. اور لہو ہے جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو لہو میں پڑ جاتا ہے. لہو کیا؟ بیکار فضول کام, ادھر ادھر کی باتیں, ادھر کر لیں ادھر کر لیں, شاپنگ کر لی, یہ سب چیزیں لہو میں آ گئیں. یعنی دل لگی کی فون پہ باتیں کر لیں, سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئے, سارا لہو ہے. وزینتن, اور کچھ اور بڑا ہوا انسان, کچھ اور آگے اپنی ایج میں بڑھا تو زینت ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوش آنے لگتا ہے کہ اب کچھ دکھاوا بھی ہو, کچھ پہنوں اوڑھوں, کچھ دکھاؤں, کچھ گھروں کی نمائش کروں, کچھ اپنی گاڑیوں کی نمائش کروں, کچھ اپنے مال کی نمائش کروں. زینت یعنی اپنی بیوٹی کو ظاہر کرنا, دوسرے کے اوپر یہ دکھانا کہ میں اپنی چیزوں کی یا اپنے حال حلیے کی یا اپنے مال کی نمائش کرنا, اس کا اظہار. اور آپ دیکھیں لوگوں کی باتوں میں یہ کتنا جھلکتا ہے نا, جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ زینت کی باتیں ہوتی ہیں, زینت کی. تم نے پرس کہاں سے لیا, تم نے کپڑے کہاں سے لیے, تم نے کتنے کا پہنا, وہاں پہ کیا فیشن ہے, وہاں پہ کیا یہ ہے. اب اس کو دکھاوا بھی کرنا, پھر اس کا دکھاوا کرنا, تو یہ سب زینت میں آ گیا. وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ, اور فخر جتانا آپس میں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ فخر کی باتیں, کہ میں فلاں جگہ گئی ویکیشن پہ, میرا گھر اتنا بڑا, میرے بچے ایسے, وہ فخر. وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور کثرت مال اور اولاد میں. پھر جب انسان تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کی جو جوانی ہے وہ تو ماند پڑ جاتی ہے. اب باتیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ اب کثرت کی, مال اور اولاد میں. بینک بیلنس بھی بڑھ گیا اب, اور اولاد کی, پوتوں نواسوں, ان کے بارے میں باتیں کرنی, اور وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا, اور وہ اتنا کر گیا, اور اس کا یہ کارنامہ ہو گیا. یہ ہے دنیا کی زندگی, ایسے ہم یہ گزارتے ہیں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان اس طرح گزارتا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست مثال قرآن میں دی ہے کہ یہ کیسے ہے. کیا مثلی غیث, بالکل ایسے جیسے بارش ہوتی ہے. بارش یہ کون سی غیث؟ اس بارش کو کہتے ہیں جو بڑی ناامیدی کے بعد آئے. یہ ایسے ہے جیسے بڑے انتظار کے بعد کوئی بارش ہونا, تو جیسے انسان بارش کا انتظار کرتا ہے, اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے ایک بارش ہوتی ہے. اور وہ بارش کیسی ہے؟ عجب الکفار, جو بڑی اچھی لگتی ہے کسان کو. جب کسان بارش کو دیکھتا ہے اس کو بڑی بھلی لگتی ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے نا, انسان زندگی دیکھتا ہے, مال دیکھتا ہے, اولاد دیکھتا ہے, بڑا پھلتا ہے پھولتا ہے. کیونکہ جیسے کسان بارش کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اب ہریالی ہوگی, میری فصلیں بڑھیں گی, تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اسی طرح انسان اپنے گھر بار کو, اپنی اولاد کو, مال کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. ثم یہیج فتراہ مسفرا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خشک ہونے لگتی ہے, اور تم دیکھتے ہو اس کو زرد پڑی ہوئی. کھیتی کو دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ پہلے جب بارش ہوتی ہے تو ہری بھری فصل اگتی ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسان بڑا خوش ہے کہ فصل ہے, اور اب بڑا مال بھی آئے گا, اور بڑا یہ ہوگا, اور جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ یہ ہری بھری رہے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب خزاں آتی ہے, جب اس کا موسم ختم ہوتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہے وہ کیسی خشک ہو جاتی ہے, اس کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے, اور اس کے بعد ایسی ختم ہو جاتی ہے. تم میں یقون و خطامن, اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے, ایسے جیسے کبھی یہاں پہ کوئی فصل اگی نہیں. آپ کبھی دیکھتے ہیں فارمز کے پاس سے گزرتے ہوں گے جب سیزن ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے وہ ایسی فصل اتنی ہری بھری لگی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو گیا, جیسے نہ کوئی فصل ہے نہ کچھ ہے, پیلا پڑا ہوا کھیت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کی زندگی. سورہ حدید سے جو ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لہب ہے, سب سے پہلے تو لائب ہے, کھیل ہے, اس کے بعد دل لگی ہے, دل لگی کے کام ہے. اور آپ اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو واقعی انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, پہلے تو ہوش ہی نہیں ہوتا نا, بچپن میں کھیل کود میں گزر جاتا ہے, جوں ہی لڑکیوں کو ہوش آنے لگتا ہے, لڑکوں کو ہوش آنے لگتا ہے تو پھر کیا فوراً ہوتا ہے, پھر لہب میں زندگی گزرنے لگتی ہے. ادھر ادھر کا ذرا ہوش آیا تو ادھر باتیں ادھر کرنے, ادھر فیشن کی, ادھر یعنی وہ چیزیں ہوش کی عمر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جوانی کی, جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت لہو میں پڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد زینت, اس کے بعد زینت کی یعنی زینت, پھر دکھاوا, پھر باتیں, اور جب لہو کے ساتھ زینت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر زندگی اتنی بیکار ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سنجیدہ بات انسان کو پسند نہیں آتی. پھر تو نہ قرآن کی بات پسند آتی ہے, نہ دین کی کوئی بات پسند آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے زندگی لہو میں گزر رہی ہے اور دکھاوا دکھاوا زینت. اور پھر فخر, آپ دیکھیں جیسے جیسے پھر عمر اور بڑھتی جاتی ہے پھر جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو اب کیا رہ گیا, فخر کس کے اوپر, آپس میں فخر کرنا اور کثرت پہ مال کی اولاد کی, پھر کس کی باتیں رہ جاتی ہیں, ہمارے باپ دادا ایسے, میرا خاندان ایسا, میرا قبیلہ ایسا, ہم تو پیچھے سے ایسے, ہم تو ایسے.
پھر یہ باتیں رہ جاتی ہیں اور آخرت کی کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی. انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے. اس طرح اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس سے دیا ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور فصل پھلتی پھولتی ہے, کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے, لیکن تھوڑے ہی دن بعد وہ کیا ہوتی ہے, مرجھا جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہوتی ہے. تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور وہی کھیت جو پہلے ہرا بھرا تھا اب وہاں پہ ویرانی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک فیملی شروع ہوتی ہے, خاندان شروع ہوتا ہے ایک کپل سے. ان کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, رونقیں, کھیل تماشا, مزے, فن, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ یہ گھر ایسا ہی رہے گا. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں, اور وہی گھر پھر آہستہ 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 ایسے لگتا ہے کہ رونقیں ماند پڑنے لگی. ایک ایک نکلتا گیا, ایک ایک نکلتا گیا, اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گھر بالکل ویران ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے یہاں پہ کوئی رہا ہی نہیں. ایسے ہی نہیں ہے, یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے. اور یہی بالکل کھیت کے اوپر رکھ کے دیکھ لو تو یہی دنیا ہے. اور اسی طرح انسان ہوتا ہے کہ بچپن ہے, پھر جوانی ہے, پھر بڑھاپا ہے. وہی چہرہ جو بہت خوبصورت لگا کرتا تھا اس کے بعد اس پہ جھریاں پڑنے لگتی ہیں, اور وہی چہرہ مرجھانے لگتا ہے, اور اس کے بعد ایک دن ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ دنیا کی زندگی کو, جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ ہمیشہ رہنی ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہرا بھرا یہ سما رہے گا, یہ ایسے نہیں رہتا. ایک دن بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. اور دیکھ لو وہ فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان, اور تمہارے سامنے ایک آخرت آنے والی ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں, عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی اور اللہ کی رضا بھی ہے. اب تم چاہو تو جو بھی چیز لے لو, دونوں چیزیں وہاں پہ ہیں, اللہ کی طرف سے مغفرت, اس کی رضا اور عذاب. اب تمہاری چوائس کیا ہے. ہاں یعنی ہم دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. دھوکا ہے یہ, اس چیز کو جس کو ہم سمجھتے ہیں ریالٹی, وہ ڈسیپشن ہے. اور ریالٹی کب پتہ چلے گی, جب انسان کی آنکھ دوسری دنیا میں کھلے گی نا, اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ آئے حقیقت تو یہ تھی, اور جس کو میں نے حقیقت سمجھا ہوا تھا وہ تو دھوکا تھا. یہ تو ایسا دھوکا ہے کہ انسان اس دھوکے میں ایسا پڑتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کبھی نہیں ختم ہوگی. حالانکہ ہم اپنے سامنے لوگوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, ہم اپنے سامنے لوگوں کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم اپنے سامنے گھروں کو ویران ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک گھر پہلے ہرا بھرا تھا, اب اس کے بعد بالکل خالی ہو گیا, پھر وہ کسی اور نے لے لیا, پھر کوئی اور آیا اس میں بسا, پھر کسی اور نے لے لیا. اب جس گھر کو انہوں نے خریدا اس میں پہلے کوئی رہتا ہوگا نا, وہ کوئی بستا ہوگا نا, اب پھر انہوں نے لے لیا, اس سے پہلے جب جس سے انہوں نے لیا اس سے پہلے بھی کسی اور کے پاس ہوگا. جب سے بنا پتہ نہیں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے. اسی طرح دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن ہر آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں یہیں پہ بسا رہوں گا اور میں نے نہیں جانا. حالانکہ دنیا کا تو یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب آگے تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا اپنے لیے چوز کرتے ہو, کیا اللہ کی طرف سے مغفرت یا عذاب. وہاں پہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے, تم کس کو چوز کرتے ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا جوتی کا تسمہ, اور اسی طرح جہنم بھی. جہنم بھی تم سے اتنی قریب ہے جس طرح شو لیس, اور جنت بھی. چاہے تو جنت لے لو اور چاہے تو جہنم لے لو, تم کس کے خریدار بننا چاہتے ہو. یعنی نیکیاں بھی تم سے قریب ہیں کہ چاہے تو آگے بڑھ کے کوئی نیکی کا کام کر لو, اور گناہ بھی اتنے ہی قریب ہیں, چاہے تو گناہوں میں پڑ جاؤ. اب انسان کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا سودا کرنا چاہتا ہے. کیا وہ دنیا میں گم ہو کے رہنا چاہتا ہے یا اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا زندگی گزارنا, یہ دنیا میں ہم آئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے, زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی اگلی زندگی بنا سکیں یہاں رہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ, بھاگو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور کس کی طرف, جنت کی طرف. جس کا عرض کیا اردوغا کا عرض سمائی والارض, جس کا عرض طول و عرض کہتے ہیں نا ہم کپڑے کا, عرض چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ اس کا لمبائی چھوٹی ہوتی ہے. عرض چھوٹا نا, ہمیشہ عرض کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا عرض بڑا, لمبائی کو کیوں نہیں دیکھتے, پتہ ہے لمبائی تو جتنی مرضی کھول لیں. عرض جس کا عرض جنت کا اتنا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا عرض ہے اتنا اس کا عرض ہے, تو لمبائی سوچیں کتنی ہے نا, چوڑائی اتنی ہے جس کی. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے, جس کو چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑا فضل والا. یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو کس کی طرف ہماری دوڑ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سابقو الی مغفرت, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس کی رضا کی طرف اور ایسی جنت کی طرف. آج ہماری دوڑیں کس طرف ہیں, ہم کس طرف دوڑیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرما رہے ہیں. اللہ کا علم زیادہ ہے یا ہمارا؟ اللہ کا علم زیادہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھاگو, دوڑو. سبقت کہتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, آگے بڑھنا, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا. کمپیٹ کرو کس کے لیے, دوڑ لگاؤ کس کے لیے؟ مغفرت کے لیے, رضا کے لیے, جنت کے لیے. کیونکہ یہ مقام ہے جس کے لیے کسی کو دوڑ لگانی چاہیے. گھروں کے لیے نہیں دوڑ لگا کر, اس کا اتنا ہے تو میں اس سے بڑا لے لوں, ہاں اس کے کپڑے ایسے ہیں تو میرے اس سے زیادہ اچھے ہو جائیں, اس کی گاڑی ایسی ہے تو میری اس سے زیادہ اچھی ہو جائے. نہیں, کس کے لیے دوڑ لگانی ہے؟ اس مغفرت کے لیے, اس کے لیے اور اس جنت کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسب تم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری پیدا کیا ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے, کہ تم آؤ دنیا میں زندگی گزارو, جانوروں کی طرح بس رہے, یہاں پہ بچے پیدا کیے, اپنے گھونسلے بنائے اور اڑ گئے, چلے گئے, ختم ہو گئے, اس کے لیے پیدا کیا؟ نہیں, تمہیں ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. تمہیں ہم نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے چوز کرے کون میری جنت میں رہنے کے قابل ہے, کون ایسا ہے جو واقعی اس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے پھر ہم نے اس مقام کے لیے تیاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ میں اس قابل ہوں. آپ جاتے ہیں کہیں جاب لینے کے لیے, کوئی انٹرویو ہوتا ہے نا آپ کا, انٹرویو میں آپ سارے کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے سلیکٹ کر لیں, سلیکشن ہو رہی ہوتی نا. اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ وہ فیز ہے جس میں سلیکشن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون ہے میری جنت کے قابل. اور دنیا میں نہیں یہ پتہ چلے گا, دنیا میں ہم میں سے کوئی, ہماری تو خیر حال ہی ہے کہ ہمارے, ہم تو اپنی نمازوں سے ہی دھوکہ کھا لیتے ہیں اور اپنے حجاب سے دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ ہم نے حجاب کر لیا اور میں نماز پڑھتی ہوں تو میں تو پکی مسلمان ہوں گی, اب جنت تو میرے ہی ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کیونکہ انسان کو نہیں معلوم یہاں پہ کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے اور کون ہے نہیں, کون ہے جس کا سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا اور کون ہے جس کو اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا. ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ. کوئی آپ کو لگ رہا ہو بہت نیک ہے حالانکہ اس کا مقام اللہ کی نظر میں زیرو, اور کوئی آپ کو لگ رہا ہو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتی, یہ تو ایسے ہی ہے, اس کو سارے بہت نیچا سمجھ رہے ہوں. آپ کو نہیں پتہ کہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے. حافظہ تو رافعہ, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فرمایا نا کہ وہ دن ہوگا جس دن بہت سے اونچے جو ہوں گے وہ نیچے ہو جائیں گے, بہت سے نیچے اونچے ہو جائیں گے. آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے سے آنے والے ہیں وہ بیٹھتے جائیں اور مجھے ڈسٹربنس نہ ہونا. تو وہاں جا کے جب یہ حقیقت کھلے گی نا کہ کس کا مقام کیا ہے, بہت بہت نیک لوگ, بہت بہت اونچے لوگ, بہت جن کی نیکیوں کا بہت چرچا تھا, ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی نیکیوں کی وہاں پہ کیا حقیقت ہوتی. وہاں پہ کھلے گا معاملہ کہ کیا تھے یہ. یہ تو ہم یہاں پہ آج کہتے ہیں نا, کسی کو نیکی کا لیبل دو چار کام کرتے ہوئے دیکھنا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت نیک ہے. یہ تو ہمارے اپنے پیمانے ہیں. جیسے وہ ایک دلہن کو لڑکیوں نے تیار کیا تو انہوں نے کہا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی خوبصورت تو میں تب ہوں جب پیا من بھاؤں, جب میرے میاں کو, جب میرے دلہا کو میں پیاری لگوں تو تب ہوں میں خوبصورت. تو بات وہی ہے کہ جس کو اللہ پسند کر لے وہی ہے نیک اور وہی ہے کامیاب, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا وہ چاہے کتنا ہی لوگوں کے اندر اچھا بنا رہے اور نیک کہلواتا رہے اور بڑا بنا رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کہ یہ سارے لوگ جتنی, جیسے وہ لڑکیاں اس کی تعریف کر رہی ہیں دلہن کی کہ تو بڑی پیاری لگ رہی ہے, لوگ جتنا بھی آپ کو نیک کہتے رہیں, لوگ جتنا مرضی آپ کو کہتے رہیں کہ آپ بہت پہنچی ہوئی ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا. کیونکہ جو اللہ کی نظر میں جچ گیا وہی کامیاب ہے, باقی ناکام ہے چاہے لوگ ان کو کچھ بھی ٹائٹل دے دیں. اور یہ ہمارا پول کھلے گا وہاں پہنچ کے. وہ بات ہے کہ جیسے ایک مصور تھا, اس نے اپنی جو پینٹنگز بنائی تو اس نے سوچا میری پینٹنگز کی بہت قیمت ہے, بہت ساری اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ جب میں ان کو بیچوں گا نا مجھے بہت بہت لاکھوں پاؤنڈ ملیں گے. لیکن جب نے اسے نمائش کی ایگزیبیشن کی تو اس کی چار پینٹنگز کا انہوں نے ایک قیمت لگائی ایک پاؤنڈ. جب اس نے یہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اتنی سی قیمت میری چار پینٹنگز کی؟ تو بات یہی ہے, ہم سوچ رہے ہیں ہمارے جو عمل ہے نا پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی ہیں, پتہ نہیں ہم ان سے جنت خرید لیں گے, ہمیں نہیں پتہ, کیا پتہ جب وہاں پہ نمائش میں لگیں تو ان کی قیمت ایک پاؤنڈ کچھ بھی نہ ہو, وہ اتنے ہلکے ہوں. یہ تو ان کا ویٹ وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ ہم یہ حقیقت کیا ہے ان اعمال کی جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ دنیا وہاں جا کے کیا لگے گی, دنیا کی پوری زندگی 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی بھی کوئی گزار کے گیا تو وہاں پہ پوچھا جائے گا کم لبس تم, کتنی دیر ٹھہرے تم وہاں پہ؟ تو انسان کہے گا لبسنا یومن او وادا یوم, میں ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہم ٹھہرے, بس اتنا سا ٹھہرے. اور جو یہاں کی پریشانیاں ہیں, یہاں کی جو فکریں ہیں, یہاں کی جو آپ کی ٹینشنز ہیں, وہ پتہ ہے کیسی لگیں گی؟ جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا, کبھی بچپن کو سوچتے ہیں تو پھر ہم ایسے بس تھوڑا سا ہنس بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں کتنی پاگل ہوتی تھی نا بچپن میں, ایک گڑیا کے خاطر میں تو ساری رات روتی رہی, کیسی پاگل ہوتی تھی میں. اسی طرح وہاں جا کے لگے گا ہم کتنے پاگل تھے, ہم کن چیزوں کے پیچھے پریشان ہوتے رہے. وہ پریشانی نہیں تھی, پریشانی لینی تھی تو آج کے دن کی لیتے, جو قیامت کا دن ہے, جس دن کوئی انسان کتنا بھی عمل کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لے آدمی اپنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے میں اس کو موت آئے, بڑھاپے کی موت کے دن تک اللہ کی اطاعت میں سجدے میں پڑا رہے نا, یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں, جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کو زندگی ملے اور اس وقت تک آپ سجدے میں پڑے رہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا, کہے گا یہ تو میں کچھ بھی نہیں کر کے لایا, مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اور خواہش کرے گا کاش اسے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ اسے اجر و ثواب میں وہ اضافہ کر سکے, اپنے اجر و ثواب میں کہے گا کاش میں دنیا میں ایک دفعہ چلا جاؤں, اپنی نیکیوں میں کچھ اضافہ کر لوں. یہ وہ انسان ہے جو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا, اللہ کی اطاعت میں لگا رہا, اس کو بھی اپنا نیک عمل کتنا چھوٹا نظر آئے گا. اور جو زندگیاں بیکار گزار کے آ جائیں, جو کچھ بھی نہیں کر کے آئے, خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے, ان کو کیا لگے گا, ان کو کیا لگے گا کہ ہم کدھر بیکار مشغلوں میں پڑے رہے, ہماری مصروفیات کیا تھی, ہم کن چیزوں میں وقت گزارتے تھے, ہمارا دن اور رات کس میں گزرتا تھا. تو یہ وہ انسان کی کیفیت ہے جو کر کے لے کر آیا تب بھی اس کو کم لگ رہا ہے, اور جو کر کے ہی کچھ نہیں لایا وہ تو بالکل ہی خالی دامن ہوگا. تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی ہے, کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا دنیا کو چھوڑ دو, جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دین میں یہ ہے, دین والے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے گزارنا چاہیے, ایسے تو نہیں ہم کر سکتے, آخر دنیا بھی ضرور, بے شک یہ دنیا تو اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ دنیا کی زندگی اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے ہماری اٹرنل لائف, ہمیشہ کی زندگی اس پہ بیس کرتی ہے. اور اس میں جو کر گیا, جو یہاں پہ کرے گا تو وہ وہاں پہ کامیاب, اور جو اس میں اپنا وقت ضائع کر کے چلا گیا وہ وہاں پہ ناکام. اس کا مطلب سارا کا سارا بیس کس پہ, یہاں کی زندگی پہ. کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں قیامت میں اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ مومن کو مل جائے, اتنا کچھ بھی آپ کو قیامت میں مل جائے, یہ سب کچھ یعنی پیسہ, گھر, کپڑے, زیب, سب کچھ بھی مل جائے تو بھی اس کے لیے ایک گناہ کی بخشش کو بھی کو نہیں کروا سکتا, ایک گناہ کو بھی کم نہیں کرا سکتا. جتنا کچھ بھی آپ کو سونا چاندی سب مل جائے, ایک گناہ بھی آپ کا کم نہیں ہو سکتا, اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. مگر دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی میں بھی اگر مومن شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو ساری زندگی کے گناہوں کو یہ مٹا سکتا ہے. تو یہ لمحہ کتنا قیمتی ہے, یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس کے ایک لمحے میں آپ کی شرمندگی آپ کے گناہوں کے سمندروں کو بھی مٹا سکتی ہے. لیکن وہاں کا وہاں پہ رو رو کے انسانوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا, تب بھی ان کی بخشش نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا. وہاں پہ توبہ کا دروازہ بند, اب توبہ کا دروازہ تو اس وقت ہی بند ہو جاتا ہے جب انسان کی جان بس یہاں پہ حلق پہ آ جاتی, تو نرخرے میں آ گئی نہ روح تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اس کے بعد کوئی توبہ نہیں. تو کتنی قیمتی ہے یہ زندگی, کتنے قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ, کہ ایک لمحے کے اندر کے لیے بھی آپ نے اگر شرمندگی ظاہر کی, اگر آپ پلٹ آئے, اگر آپ نے معافی مانگ لی, تو کامیابی مل سکتی ہے. لیکن وانس ہم سرحد کراس کر گئے, بارڈر کراس کر گئے اس دنیا کی زندگی کا, تو پھر اس کے بعد کوئی پلٹنے کا راستہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تمہیں یہ تمہاری نمازیں, تمہاری نیکی کے کام اور یہ چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے جو تم کام کرو, یہی دھوکے میں ڈال دیں, اور تم یہ سوچو کہ بس یہی جوانی میری چلتی رہے گی, اور اسی طرح دن اور رات ہوتے رہیں گے, اور اسی طرح وقت گزرتا رہے گا, اور دیکھو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونا, اور شاید ہماری ہمتیں بھی اسی طرح رہیں, اور ہماری جوانیاں بھی اسی طرح رہیں, اور میرا حسن بھی اسی طرح رہے, اور میرے گھر بار اور بچے بھی اسی طرح رہیں. ہر چیز پرانی ہو رہی ہے. یہی تو اس دنیا کا دھوکا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. آپ دیکھو یہاں کی خوشیوں کو, آپ دیکھو ذرا سبحان اللہ کیسی خوشیاں ہیں یہاں کی, کہ آپ دیکھیں شادیوں پہ سوچتے ہیں لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں, آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں نا. اچھا پھر یہاں کی خوشی دیکھ لو سبحان اللہ کیسی ہے, چار دن بعد وہی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, وہی شوہر ہوتا ہے, وہی بیوی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کی کوئی قدر نہیں ہوتی, تو میں ہوتی ہے. وہی تھے نا جو اس وقت اتنے خوش تھے کہ آپس سے باہر ہو رہے تھے, اور وہی لوگ ہے نا جو اب ان کے ساتھ بات چیت کرنا بھی نہیں پسند کرتے, اور قطع تعلقیاں ہوئی ہیں. پہلے کیا تھے, ناچ ناچ کے حلقان تھے شادی پہ, اس کے بعد کیا ہوا, چار دن کے بعد وہی شادی پرانی ہو گئی, اب کوئی پوچھتا بھی نہیں, اب کسی کو یاد بھی نہیں ان کی شادی کس ڈیٹ کو ہوئی تھی, ہے نا. ان کو ہی آپس میں یاد رہتا ہے ہماری اینیورسری, اور تو کسی کو نہیں یاد رہتا, ٹھیک ہے نا. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اتنی خوشی کرتے ہیں, اتنی خوشی کرتے ہیں, اس کے بعد وہی مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کیا مصیبت ہے, اسکول جائیں تو اچھا ہے, گرمیوں کی چھٹیاں کیوں آ گئی, ہے نا. یہ دنیا کی خوشیاں ہیں دیکھو. پھر آپ گھر لیتے ہیں, آپ اتنے شوق سے گھر بناتے ہیں, اس کے بعد چار دن وہاں پہ رہ لیں گے نا, تو اس کے بعد ہائے یہاں پہ تو یہ مسئلہ, یہ میس, یہ صفائیاں مشکل, یہ ایسے مشکل, کتنی جلدی ہم مکتا جاتے ہیں. وہی چیز کیسے پرانی ہو جاتی, وہی کپڑے آپ نے اتنا بازاروں کے چکر لگائے, درزی کو ایک ایک نہیں دو دو دس دس دفعہ جا کے آپ نے کہا نہیں یہ یہاں سے ادھیڑو, ایسے کرو ایسے کرو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو تھیلے میں ڈال کے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہی وہ کپڑے ہیں, یہی وہ جوتے ہیں, یہی وہ چیزیں ہیں, کتنی جلدی ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. ہر خوشی کو آپ دیکھ لو, اس دنیا کی کوئی خوشی لے لو, ہر خوشی جو ہے نا کچھ دن بعد ماند پڑ جاتی ہے, مرجھا جاتی ہے, اور وہی گھر آپ کے لیے کامن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا کون سی اتنی بڑی بات ہے جس کے لیے اتنی آپ نے خوشی کی تھی, وہی گاڑی آپ روز ہی اس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی چیز نہیں لگتی. پہلے جب پہلے دن لی تھی تو آپ کی آنکھیں بھی ایسے ہو رہی تھیں اور آپ خوشی سے بس پھولے نہیں سما رہے تھے, اب وہ ایک کامن سی چیز بن گئی. اب دل چاہ رہا ہے کوئی اور لینا, جس سے تو میں بور ہو گئی ہوں, ہے نا, کیوں لیتے ہیں پھر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں اور ایک اور کیوں لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب اس سے بور ہو گئی, حالانکہ کتنی آپ نے خوشی کی تھی اس دن جب اس لوہے کے ٹکڑے کو لیا تھا. تو انسان کی دنیا کی خوشیاں ایسی ہیں, اور جنت کی خوشی کیسی ہے کہ وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی. جنت میں کیا ایسے جانے کے لیے کوئی آپ کو سیکیورٹی میں سے نہیں گزرنا پڑے گا, ایسے کہ جوتے اتارے ہوئے گیٹس پہلے سے کھلے ہوں گے, اندر انٹر ہو جائیں گے, اور ایسے ہی ہوگا. وہاں کی خوشی کیسی ہے, ایسے آپ امیجن کریں کہ جب آپ کی شادی ہوئی, چاہے آپ اس وقت کسی بھی ایج پہ امیجن کریں, جب آپ کی شادی ہوئی تو شادی سے پہلے کا جو ایک ہفتہ اور شادی کے بعد کا ایک ہفتہ کیسا مزے کا تھا, ہے نا, کیسے اس وقت سہانے دن تھے, کیسی خوشیاں تھیں, کیسا آپ کا حسن تھا, اور کیسے ہسبینڈ بھی بہت اچھا لگتا تھا, اور ہر چیز ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت ہی ہر چیز پہ خوشی ہے, ہے نا. تو وہ جو وہ ہے نا وہ ٹائم, وہ وہاں پہ ہمیشہ ہی رہے گا, وہاں پہ وہ ہمیشہ, وہ جو ایک ہفتہ پہلے کا اور بعد کا تھا نا خوشی کا, وہ پھر دوبارہ آتا نہیں ہے زندگی میں, لیکن وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہی ایسا لگتا رہے گا, ہمیشہ ہی ویسے شوق رہیں گے, ہمیشہ ہی ویسی خوشی رہے گی, ہمیشہ ہی ویسے چام رہیں گے. تو اس کا مقابلہ اس کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. ہم بھاگتے جا رہے ہیں ایسی چیز کے پیچھے کہ جو ہم حاصل کر بھی لیں گے تو اس کی خوشی چار دن کی, اور اس کے بعد پھر وہی روٹین, پھر وہ ایسی روٹین کی چیز بن جاتی. آپ کچھ چیز لے لیں, کوئی چیز, آپ فرنیچر لے لیں, ہم لے کر آتے ہیں گھر میں بڑے شوق سے لے کر آئے, اس کے بعد چار دن بعد وہی فرنیچر ایک کامن سی چیز ہو جاتی ہے, روٹین میٹر ہو جاتا ہے, کوئی اتنے زیادہ اس کی خوشی نہیں رہتی. چار دن تو آپ بڑے خوش ہو کے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد کیا, کوئی خوشی نہیں, ایک عام زندگی کی چیز بن گئی. تو یہاں کی ہر چیز ایسی ہے, دنیا کی کوئی چیز بھی اٹھا لو وہ یہی ہے. لیکن آخرت کی ہر چیز کبھی نہ ختم ہونے والی، وہاں کی خوشیاں کبھی نہ ختم ہونے والی، وہاں کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی. سب سے بڑی بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا جنت میں چلے جائیں گے ہم بور تو نہیں ہوں گے، وہاں کے شوق کبھی نہ ختم ہونے والے، بوریت نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ میں نے جیسے بتایا نا کہ جو شوق آپ کا شادی سے پہلے اور بعد کے دنوں کا تھا ہمیشہ ہی رہے گا، کبھی نہیں ختم ہوگا. تو وہ مزے ایسے دنیا میں آپ لے ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف بھاگو، اس جنت کی طرف جس جو پرانی نہیں ہوگی، جس کی چیزیں پرانی نہیں ہوگی. اور دیکھو دنیا تو ایسے ہے جیسے ایک حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، جیسے ایک بہت بوڑھی عورت ہو نا اور وہ میک اپ پورا کر لے اور اس طرح کر لے تو کیسی لگے گی، کتنی قریب لگے گی. اس طرح یہ دنیا ہے کہ اس میں ایسی، یعنی قیامت کے دن، آج تو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک بہت خوفناک شکل کی عورت ہوگی، بوڑھی عورت اور فل زینت کے ساتھ ہوگی. تو اس کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو وہ کہے گی میرے بچوں کو بھی تو میرے ساتھ بھیجو. تو لوگوں کو کہا جائے گا تم پہچانتے اس کو؟ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جانتے. کہا جائے گا یہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے تھے. تو اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو دنیا گری پڑی چیز ہے، گری پڑی چیز ہے. حالانکہ گری پڑی چیز کو کوئی لینا نہیں چاہتا، فرمایا دنیا گری پڑی چیز ہے، اس سے اچھے بھی کھاتے ہیں برے بھی کھاتے ہیں. دیکھو مومن بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، اچھا بھی، نیک بھی کھا رہا ہے، بد بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں. دنیا پیٹ پھیر کے چل دی ہے، دنیا کا نا اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، دنیا پیٹ پھیر کے چل دی ہے، آخرت آگے بڑی چلی آ رہی اور آخرت ہماری طرف آ رہی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، یعنی کہ اسی کو بس اپنا لیا، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، نہیں تم آخرت کے بیٹے بننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں نا، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے. دنیا آپ، اور ایک حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے بخاری میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت ہے ان کا وقت کیسے ہے، جیسے پورے ڈے کے اندر پہلے یہود آئے، صبح فجر سے لے کے ظہر تک میں سمجھ لیں ایک بندے نے کام کیا نا وہ یہود تھے، پھر ظہر سے عصر تک دوسروں نے کام کیا وہ عیسائی، پھر عصر سے لے کے مغرب تک جو ٹائم ہے وہ میری امت کا ٹائم ہے. یعنی اتنا شارٹ پیریڈ ہے جو اس امت کو ملا ہے، اتنا کم ٹائم. ہم سوچتے ہیں بہت لمبا ٹائم ہے نا، نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ بڑی دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قریب ہے. تم تو کہتے ہو کہ بہت دور ہے قیامت، ابھی کہاں یہ دنیا ختم ہوگی، ہم کہتے ہیں وہ قریب ہی ہے. تو اب کس کا علم پکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا دور نہیں ہے، قریب ہی ہے، تم کہہ رہے ہو دور ہے. اور ہر ایک انسان کی جو موت ہے نا اسی سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اور آج آپ دیکھیں موت کتنی قریب ہے، شاید آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہو کہ آج کے وقت میں جو عمریں ہیں وہ کتنی کم ہو گئی ہیں. آپ کی نانی دادی، ان پڑ دادی وغیرہ کے زمانے میں ایجز پھر بھی لمبی ہوتی تھی، 90-90, 100-100 سال تک لوگ نکال ہی لیتے تھے، آج کتنی. تو وہ تو بہت قریب ہے، جانے کا وقت تو بہت قریب ہے، تمہیں لگتا ہے بہت دور ہے، تو اس کی تیاری کرو، تمہیں وہاں پہنچنا ہے. تو یہ دنیا تو اسی طرح ختم ہو جائے گی، اس میں کتنے ہی آپ کو چانسز آج تک ملے ہیں نیکی کرنے کے نا، کتنے چانسز ملے ہیں، لیکن چانسز اسی طرح آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور ایک دن جانے کا وقت آ جائے گا. چانسز آتے ہیں گزر جاتے ہیں، انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ایک کے بعد ایک چانس کو کھوتا چلا جاتا ہے، نہیں پھر کر لیں گے، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، اور ترسوں کر لوں گی، بس یہ کام ہو جائے تو پھر کر لوں گی، وہ ہو جائے تو پھر کر لوں گی. اس طرح انسان نیکی کے چانسز کو کھوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی قیامت آ جاتی ہے. اس کی قیامت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک تو اجتماعی قیامت آنی ہے نا، اور ایک ہماری اپنی اپنی بھی قیامت ہے، جو ہماری موت ہے وہ تو قریب ہی کھڑی ہے، جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. تو انسان اس چیز کو بھولے ہوئے یہ سمجھتا رہتا ہے کہ زندگی کے دن بہت لمبے ہیں، لیکن یہ شیطان کا دھوکا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، تھوڑے دن کا فائدہ ہے. تو اس فائدے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کو ایسے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمیشہ رہنی ہے، تم دھوکا نہ کھا جانا, شیطان تمہیں کہیں یہ دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے. اور ہر ایک یہاں پہ سمجھ رہے میں بہت سیف ہوں, میں بہت سیف ہوں, میں نے تو اپنا سب کچھ انتظام کیا ہوا ہے. جیسے کوئی لوگ کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا, کسی کی بات ہوئی کسی سے, وہ پہلے اتنے یعنی مالدار نہیں تھے, پھر آہستہ آہستہ ان کا بزنس بہت بڑھ گیا, وہ بہت ان کی فیکٹریاں لگ گئیں اور بہت, تو کسی نے ان سے کہا آپ کا تو کاروبار اچھا خاصا چمک گیا, تو انہوں نے کہا ہاں میں نے تو اتنا کما لیا ہے کہ اب میری نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں, تو کھائیں میں نے تو 100 سال کا کما لیا. تو ہر انسان اسی طرح سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی 100 سال کی اپنی آخرت تک کی گارنٹی لے لی ہے, میں نے تو اتنا کچھ کر لیا ہے, میں بہت کچھ کرتی ہوں, میں تو یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں. شیطان کیا کرتا ہے, ہائی لائٹ کر دیتا ہے نا, نیکیوں کو زیادہ زیادہ کر کے دکھاتا ہے کہ تم تو بہت کچھ کرتی ہو, تمہیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت, اتنا یہ نہیں کر رہے. دو تین ایک کام جو ہوتے ہیں وہ ذہن میں, نہیں تم نے تو فلاں چیریٹی بھی دی تھی نا, اور تم تو تہجد بھی پڑھ لیتی ہو, کتنے لوگ پڑھتے ہیں آج کل, اور دیکھو فلاں تو یہ بھی نہیں کرتی اور تم تو یہ بھی کرتی ہو, تو تم بہت نیک ہو, تم سب سے اچھی ہو, اور تمہیں کیا پتا لوگوں میں آج کل دیکھو کتنی برائی ہے نا, لیکن تم تو یہ بھی کرتی ہو, تم تو حجاب بھی لے لیتی ہو آج کل, دیکھا تم نے کوئی ایسا. تو شیطان کیا کرتا ہے, ہائی لائٹ کرتا ہے ان چیزوں ہے نا, نیکیوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے کہ انسان کے دماغ پہ یہی چھایا رہے کہ میں بہت نیک ہوں, حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ انسان کتنے پانی میں, یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا. جیسے حضرت حسن بصری سے کسی نے آ کے کہا نا کہ جہنم سے جو آخری جہنمی جو نکلے گا, کچھ تو لوگ ہوں گے ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے, وہ جو آخری جہنمی جہنم سے نکلے گا وہ 10,000 سال تک جلتا رہے گا, اس کے بعد نکلے گا. تو انہوں نے فرمایا کاش کہ وہ میں ہوں, کہ آخر نکل تو آئے گا نا, کاش کہ وہ میں ہوں, کہ ایک دن تو نکل آئے گا نا, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون نکلے گا, کون کب نکلے گا, کس کو اس میں سے گزر کے جانا پڑے گا, کس کو کتنے دن وہاں رہنا پڑے گا, کس کی کیا حیثیت ہے اللہ کی نظر میں, کوئی نہیں جانتا. اپنے زوم میں ہم بیٹھے رہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, یہ ہماری اچھائیوں کا تو مول وہیں لگے گا. تو اس لیے انسان یہ نہ اس زوم میں نہ رہے, اس دھوکے میں نہ آئے, اس وقت اپنی کوشش میکسیمم کرے. جو ہم یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ والا کرتے ہیں نا, اور اس کو ہی ہم بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ یہ بس پاسنگ گریڈ ہے, پاس ہونے کا, اس کے آگے تو ابھی محنت کرنی ہے, اس سے تو ابھی کوئی پاس ہونے پہ بیٹھتا ہے انسان کہتا ہے نا میں ایٹ لیسٹ 60-70%, 80%, ہمارے ملکوں میں 33 نمبر ہوتے تھے پاس ہونے کے لیے, تو 33 پہ تو نہیں کوئی بیٹھتا نا, کہتے ہیں 60% تو لے لوں, 70%, 80%, 90%, اس کی دوڑ لگاتے ہیں نا, تاکہ کہیں اچھی جگہ ایڈمیشن تو ہو جائے, 33% پہ کہاں ایڈمیشن ہوگا. لیکن کیا بات ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہم بس کہتے ہیں 33% ہی کافی ہے, پاس تو ہو ہی جاؤں گی پھر کیا ہو گیا, اور کہیں کہیں ایک نمبر آگے پیچھے ہو گیا تو کیا کرو گے, کیا کرو گے. جس نے تیاری اتنی کی کہ 33% آ جائے, تو اگر 32 نمبر آ گئے تو پھر کیا کرو گے, فیل. وہاں پہ تو ایک نیکی بھی کم ہو گئی, کسی کے جب نیکیاں اور بدیاں تلیں گی, ایک نیکی بھی کم ہونے سے کوئی جہنم میں چلا جائے, تو سوچو ایک نمبر کم ہو گیا بس. اسی لیے یہاں پہ دوڑ لگاؤ اس چیز میں, سبقت کرو اس چیز کے اندر, کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اس چیز کے اندر کہ آپ جنت کی طرف, اللہ کی رضا کی طرف, مغفرت کی طرف دوڑ لگائیں. اور پھر دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے ہم یہ دوڑ لگائیں گے, کس چیزوں میں ہمیں سبقت کرنی ہے, کس چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے, یہ قرآن ہمیں بتائے گا. یہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں, علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں, وہ اپنے پیچھے مال دولت نہیں چھوڑتے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. وراثت کو کیسے لینا چاہیے, آپ لوگوں کی بھی تو وراثتیں ہوں گی نا, وراثت کو کیسے لیا, خاندانوں میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں وراثتوں کے لیے, ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں, وراثت کے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں نسلوں تک آگے جاتے ہیں, کتنے کتنے مقدمے لوگ بھگتتے ہیں یہ وراثتوں کے چکر ہیں, کتنی کورٹوں میں آدھے یہ جو مال کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں وراثتوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ وراثت صحیح نہیں بٹی, ایک ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے لوگ کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں, تو یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وہ تو ماں باپ نے چھوڑی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. سوچیں اس کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، اس کے لیے کتنا بھاگ رہے ہیں کہ میں اس کو لے لوں. کوئی کہتا ہے میں لے لوں، کوئی کہتا ہے میں لے لوں، کوئی کہتا ہے میں تم سے زیادہ لے لوں. کتنا بھاگ رہے ہیں اس کے لیے، اس وراثت کی کوئی فکر نہیں. ہاں زمین کے 2 انچ زمین بھی ہے تو وہ بھی ہم کیوں زیادہ دے دیں ہمارے چچیرے بھائیوں کو؟ ہاں یہ ہمارے شریکے ہیں، ان کو زیادہ کیوں مل جائے؟ اس میں اتنی محنتیں اور اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی دشمنیاں، اور اس کے لیے. ویسے ہم کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی وراثت کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کی وراثت ہے. تو یہ وہ قرآن ہے جو قیامت کے دن گواہی دے گا، یا تو انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف کھڑا ہوگا. تو اس قرآن کی طرف جب آپ آتے ہو نا، تو پھر یہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ اب اپنی زندگی کو آپ نے کیسے سیدھا کرنا ہے، کیسے ٹریک پہ لے کر آنا ہے. اور اللہ کے نزدیک جو اس علم کو نہیں پاتا وہ ایسے ہے جیسے اندھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما یستوی العمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. جو اس کا علم لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے دیکھنے والا، اور جو اس سے اندھا رہتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اندھا ہی. اسی لیے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، دیکھ نہیں سکے گا. اس لیے وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. سورۃ طہٰ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرے ذکر سے اندھا رہا نا، تو آج تو اندھا اٹھایا جائے. ہم اس کو آپشن سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھا تو کون سی قیامت آ گئی. کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہیں، اندھا اٹھنا گوارا ہے. یہاں پہ کوئی اندھا ہو کتنی ہمدردی ہوتی ہے اس سے. اور انسان کہتا ہے آنکھیں مل جائیں چاہے لاکھوں ڈالر اس کے لیے اسپینڈ کرنے پڑے، کوئی آپ میں سے چاہتا ہے اندھا ہونا؟ تو قرآن سے اندھا ہونا کیوں چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ اس سے اندھے ہی رہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھیں مل گئی نا تو پھر بھلائی اور برائی نظر آنے لگے گی. وہ چیزیں جو آج ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کو برا کہنا پڑے گا، اور جو آج بری لگتی ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، ان کو کرنا پڑے گا، وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. اچھائی اور برائی کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے. اندھا تو کچھ دیکھ نہیں سکتا، وہ تو جائے گا، وہ تو بری چیز بھی اٹھا لے گا، اچھی بھی اٹھا لے گا، اس کو کیا پتہ. دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، وہ فرق کر سکتا ہے. ہم فرق نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم من مانیاں کریں، اس لیے ہم آنکھیں لینا ہی نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ظلمات ولا نور، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے. جو قرآن سے دور ہے وہ ایسے جیسے اندھیرے میں، اور قرآن روشنی ہے. ابھی آپ لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اس میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کیا پڑھا ہے آج؟ کیا گھر جا کے بتائیں گے میں نے سورہ یاسین وہاں پہ پڑھی تھی؟ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ کوئی ہدایت ملی آپ کو؟ ہدایت اس لیے نہیں ملی اس سے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آپ کو آتی ہے نا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہوتی تو پھر تو آپ کہتے کہ آج میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اللہ میرا تو دل پہ اثر ہو گیا، اس میں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. آج میں نے وہ تو پڑھی ہے تو میرا تو دل ہل گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور ہم تو سورہ یاسین 10-10 دفعہ پڑھ لیں، 12-12 دفعہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. ہم اندھے ہی تو ہیں اس سے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے کیا ہے، قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ ہدن للمتقین، یہ گائیڈنس ہے. گائیڈنس گائیڈنس کیسے ملے گی؟ جب سمجھ آئے گی تو گائیڈنس ملے گی نا. جب سمجھ ہی نہ آئے تو گائیڈنس کس چیز کی؟ آپ جی پی ایس لگا لیں فرینچ میں، کیا آپ کو گائیڈ کرے گا وہ؟ آپ کو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی، فرینچ زبان آپ کو آتی ہی نہیں. اگر آپ کو اس کا ٹیکسٹ ہی سمجھ نہیں آتا، آپ اسے گائیڈنس کیا لیں گے؟ ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اجر ملے گا، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی بے شک، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کے اتارنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ثواب سمیٹتے جائیں، 10-10 نیکیاں لیتی جاؤ، وہ تو ایک انسینٹیو ہے کہ تم اور پڑھو اور پڑھو. مقصد اس کا کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز؟ ہدن ہدن، ہدایت ہدایت ہدایت، زندگیوں کو بدلو. یہ رہنمائی کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے دیکھو اس راستے پہ نہیں جانا، یہ غلط راستہ ہے، تم رائٹ ٹرن لو. جی پی ایس بتاتا ہے نا آپ کو، رائٹ ٹرن لو. اچھا اب رائٹ سے آگے جا کے لیفٹ لینا، لیفٹ سے آگے جا کے پھر رائٹ لینا، یہ قرآن بتاتا ہے. یہاں پہ نہیں چلنا، یہ راستہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی طرف آؤ. یہ کون بتائے گا یہ؟ جب آپ کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے تو آپ ایسے ہی بس اندھوں کی طرح پڑھتے چلے گئے. اگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے کچھ اتارنا ہوتا نا کلام، تو ایک لائن ایک آیت بھی اتار دی جاتی، ایک آیت آپ اس کو پڑھتے رہیں، وہ آسان بھی ہوتا ہے. ایک آیت کو ہم اسپیپس کر لیتے، 24 گھنٹے اس کو پڑھتے رہتے، ثواب ملتا رہتا. اتنا بڑا کلام اتارنے کی کیا ضرورت تھی کہ اتنا زیادہ کلام اتارا جاتا؟ اتنی ساری آیتیں کیوں اتاری؟ ہاں آپ کیا سوچتے ہیں اتنی ساری آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ثواب ہی لینا تھا تو ایک بھی آیت سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ایک آیت بھی پڑھو, یہی بس پڑھتے رہو اور بس ثواب مل جائے. اتنی زیادہ اس لیے اتاری کہ آپ کو رہنمائی دے گا, گائیڈ کرے گا. اس کا پرپز گائیڈنس ہے جو آپ بھول چکے ہیں اور صرف اس کو ثواب کی کتاب سمجھ کے دن رات اس کو بس پڑھ رہے ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہم پڑھ سکتے, یقین کریں وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. اگر یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب کو کہا جائے کہ آپ تلاوت کریں تو آدھے سے زیادہ کی غلطیاں نکلیں گی. لیکن ہم نے چونکہ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں, عمل نہیں کرنا چاہتے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ نہ سمجھو نہیں, بس ایسے ہی پڑھتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم نے اس کلام کا کیا حق ادا کیا, اور اس کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. سمجھنا ضروری ہے, اس کو جاننا ضروری ہے میرا رب مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے. لیکن آج ہماری امت میں, ہمارے لوگوں میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جب یہ پڑھیں علم و نبل حیات الدنیا لائب و اللہ تو ان کو سمجھ آئے؟ کتنے پرسنٹ ہیں؟ ہارڈلی 1% ہوں گے. نہیں سمجھ ہے لوگوں کو, اور کوشش بھی نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ کوشش تو وہی کرے گا نا جس نے واقعی گائیڈنس لینی ہے, جس نے یہ سمجھنا ہو کہ اللہ میں نے اپنی زندگی درست کرنی ہے, میں نے آخرت میں وہاں پہ جا کے کیا کروں گی, مجھے میری یہ زندگی, میں نے اس سے آخرت کا سودا کیا ہی نہیں, خریدی نہیں آخرت, تو وہاں پہ جا کے خالی ہاتھ نہ چلی جاؤں, اپنے رب کو کیا جواب دوں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے میری امت نے, میری قوم نے یا اللہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, یہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو یا اللہ کہیں وہ میرے لیے نہ ہو جائے وہ گواہی کہ اس نے بھی چھوڑا ہوا تھا. اس کو تو فکر ہوگی, تو جن کو فکر ہی نہیں وہ دنیا میں ہی پڑے میں, انہوں نے بس فخر ہے, لہب ہے, لاب ہے, کثرت ہے مال کی, اولاد کی, اور یہ بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے, انہی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے, ان کو کیا دل لگے گا اس میں؟ وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے بنانی ہے اپنی آخرت؟ تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب بتایا جائے اور آپ کو یہ سکھایا جائے, وہاں پہ آپ جا کے کلاس لیں, اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں کہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تب آپ جب سورہ یاسین پڑھیں گی نا تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی. پھر آپ یہ نہیں کریں گی کہ وم تاز الوما یو المجرمون آیا اور اس کے بعد میں ہی ادھر بات کر رہی ہوں, ہاں ادھر کر رہی ہوں اور ادھر بات. تب میرا دل اندر سے ڈر جائے گا, خشیت آ جائے گی. تب میں جب یہاں سے اٹھ کے جاؤں گی تو میرا دل دبا ہوگا, آخرت کا منظر اس کا نقشہ میرے دماغ میں ہوگا. تو جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا تو پھر تو قرآن کا مذاق ہی ہے, کیونکہ بس ایسے ہی پڑھے تو جیسے کوئی جنتر منتر ہوتا ہے. صحابہ تو ایک ایک آیت کو لیتے تھے دل پہ, دل پہ اسی لیے اترتی ہے یہ کہ جب آپ کو سمجھ آئے. اسی لیے ہم پورا پورا قرآن ختم کر جاتے ہیں, ہمارے دل کی کوئی کیفیت نہیں بدلتی, ہماری زندگیاں نہیں بدلتی, ہمارا ایک عمل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک سورہ یاسین پڑھ کے تو بہت کچھ بدلنا جانا چاہیے. آپ یہاں پہ 3-4 دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, کیا بدلا, کیا بات سمجھ آئی, کیا لیا آپ نے اس سے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں یہ قرآن ہدایت کے لیے, آپ نے کون سی ہدایت لی؟ یہ نہیں ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے, لیکن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اندھوں کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اندھوں کی طرح پڑھے گا وہ اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر, وہ تو ایسے ہی ہے, طوطے کو رٹا دو ایک آیا تو وہ سارا دن وہی پڑھتا رہے. تو ہم طوطوں کی طرح, جانوروں کی طرح تو نہ بن جائے کہ اللہ نے عقل دی ہے اور اس عقل تک تو کچھ جائے نہ, بس زبان تک ہی رہ جائے. تو یہ قرآن دل پہ اترا ہے, اس کو دل سے ہی لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان سے پوچھیں گے نا یہ بات, تو انسان پھر جو اس کا حق ادا نہیں کر کے آیا ہوگا اس کو قیامت کے دن پھر اندھیرے میں رہنا پڑے گا, اس کو نور نہیں ملے گا, کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ نور بن جائے گا, وہاں پہ لائٹ بن جائے گا. اور اس اندھیرے میں انسان کو وہاں پہ کتنی لائٹ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ گھپ اندھیرا ہوگا قیامت کے دن, تو یہ لائٹ بن جائے گا. اس روشنی میں اس کو اپنا راستہ نظر آئے گا, اس روشنی میں وہ پل صراط کو کراس کرے گا. تو جن کے پاس لائٹ نہیں ہوگی وہ اندھیرے میں ہی رہ جائیں گے. تو اس لیے اٹس ناٹ این آپشن کہ ہاں آپشنل ہے پڑھیں یا نہیں پڑھیں, یہ ضرورت ہے, یہ ضروری ہے. اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بھی, اور قبر میں یہ ساتھی بنے گا. جہاں پہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا نا, یہ سارے دوستیں اور یہ ساری ہمجولیاں سہیلیاں آپ کی سب چھوڑ کے چلی جائیں گی اور قبر میں دفنا دیں گے. یہ ساتھی ہوگا اس وقت جس کو آج آپ نے چھوڑا ہے. جس نے دنیا میں اس کو چھوڑ دیا تو یہ قبر میں بھی اس کا ساتھی نہیں بنے گا. آپ اس کو دنیا میں ساتھی بناؤ گے, قبر میں بھی ساتھ رہے گا, حشر میں بھی ساتھ رہے گا. تو اس قرآن کی قدر کریں, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کو واقعی وہ حق دیں جو حق یہ ڈیزرو کرتا ہے. اندھے بہرے نہ ہو جائیں اس کی آیات سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.